یعنی یہ مشرکین ایک طرف سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اچھی بات آ جاوے, رسول آ جاوے, تو ہم رسول کی اتباع کریں گے. یہ اوپر والی آیت میں بطور فرض کہا گیا ہے. تو جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر کے آئے, تو ان لوگوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے اس میں اشکالات کرنے شروع کر دیے. سب سے پہلا اشکال یہی کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے معجزات دیے گئے, ایسے معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون لاتے, یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسا آقا آپ کے پاس ہونا چاہیے, موسیٰ علیہ السلام کی طرح ابھی انہیں رضا ہونا چاہیے, اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب کے ساتھ ایک وقت میں دی گئی تھی, ایسا آپ کو بھی قرآن پورے ایک ساتھ ایک وقت میں دیا جائے گا. ایسی سب باتیں یہ لوگ کہنے لگے. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل, ان مکہ والوں سے کہو کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو. حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز دی گئی تھی اس کا کیا یہ لوگ کہنے انکار کر چکے؟ اگر یہی مطالبات معیار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تو بغیر جملہ مان لینا چاہیے, حالانکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی مانا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے اس کا بھی انکار کیا, موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ کتاب کا بھی انکار کیا تھا, اور کیا کہنے لگے؟ قالوا ساحران تظاہرا, کہ نعوذ باللہ موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جادوگر ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور اس رات میں حیران کہ قرآن اور تورات دونوں کے دونوں جادوگر جو آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں, اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ وقالوا اننا بكل كافرون, ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے, تورات کو بھی نہیں مانتے, قرآن کو بھی نہیں مانتے, ہم ہر ایک کا انکار کرتے ہیں. یہ واقعہ سب پیش آیا ہے. اس واقعے کے سلسلے میں مفسرین نے سارے نظر یہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اللہ والوں کا ایک وقت مدینہ کے یہودیوں کے پاس گیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, وہ آدمی سچے نہیں ہیں. ان لوگوں نے, یہودیوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو ہماری آسمانی کتاب تورات میں محمد نام کے ایک نبی اللہ سے آخری آئیں گے ایسی بات لکھتی ہوئی ہے. تو یہودیوں نے کہا, ان یہودیوں نے بھی کہا کہ ہماری آسمانی کتاب تورات کے اعتبار سے بت پرستی کرنا یہ غلط ہے. یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ آخرت کا واقع ہونا حق بات ہے. یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور مردار کے حکم میں ہوتا ہے. یہ سب باتیں ان یہودیوں نے کہی. تو اس پر یہ مکہ والے کہنے لگے کہ اوہو, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ تورات اور قرآن دونوں جادو کا مجموعہ ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں, آپس میں ملے جلے ہوئے. اسی لیے تو یہ یہودی لوگوں نے ہمارے عقیدوں کے خلاف بات کی. یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وقالوا انا بكل کافرون، ہم تمام نبیوں کو اور تمام آسمانی کتابوں کو مانتے نہیں. جب کسی بھی آسمانی کتاب اور نبی کو ماننے سے انکار کیا تو اب ان کو تنبیہ اور ڈانٹ کے طور پر یہ مضمون کہا جا رہا ہے کہ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو أهدى منهما اتبعه ان کنتم صادقین، کہ اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، تورات کو بھی نہیں مانتے، تو چلو تم ایک کام کرو مکہ والو، کہ اللہ کی یہاں سے کوئی کتاب لاؤ، وہ کتاب تورات اور قرآن دونوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت کے مضامین کو شامل ہو. اتبعہ، ایسی کتاب تم لے آؤ گے تو میں بھی اس کتاب کی اتباع کروں گا. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایسی کوئی کتاب یہ لوگ اللہ کی یہاں سے لا نہیں سکتے. تو فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کریں اور آپ جو ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت سے بھری ہوئی کتاب لاؤ، اس بات کو یہ لوگ قبول نہ کریں تو پھر جان لو ہوا ہو کہ مکہ والے اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، خواہشات مکہ سے اوپر چل رہے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من اللہ، اور اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر چلتا ہو، اللہ کی طرف سے اس کو کوئی ہدایت کی راہ نہ ملی ہو، ہدایت کا راستہ نہ ملا ہو، بس خواہشات کو چلتا ہو، وہ آدمی سب سے بڑا گمراہ ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ کافرین ظالمین قوم کو ہدایت نہیں کیا کرتے. جہاں ظالمین سے مراد رہے گا جو اپنی نفسانی خواہشات میں منہمک رہتے ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتے. وَلَقَدْ وَفَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَفَّلْنَا یہ توصیل سے مستقل ہے. توصیل کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ دھاگے، ان دھاگوں کا تم مجموعہ بنا، اور مجموعہ بنا کر کے اس میں تم مضبوط رشتہ بنا، الگ الگ تاروں کو گوند کر کے اس میں سے ایک مضبوط رسی تیار کرنا، وہ کہتے ہیں وصلنا. اب یہاں وصلنا کا کیا معنی؟ دو معنی لیے. ایک معنی یہ لیا کہ سب کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے قرآن کی بات کھول کھول کر کے بیان کر دی، ایک معنی یہ. دوسرا معنی کیا؟ ہم نے لگاتار دیکھی ان کے اوپر قرآن کی آیتیں، 22.5 سال تک مسلسل قرآن کی آیتیں ہم لگاتار ان کے اوپر دیکھتے رہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آئے. پھر بھی لوگ ایمان لائے نہیں. اور عام انسانوں کا بھی یہی حال ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر دور کے اندر ہم نبیوں کے ذریعے سے ہماری آیتیں مسلسل اتارتے ہی رہے، ہدایات بھیجتے ہی رہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرتے رہے، لیکن لوگ نصیحت نہیں قبول کرنے والے بنے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے کتاب دی اس قرآن سے پہلے، یعنی یہود نصارا، وہ اس قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کو مان لیتے ہیں. ابھی آیت کس کے متعلق نازل ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ ایک تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء جو سابقہ آسمانی کتاب پر بھی ایمان لائے تھے اور قرآن پر بھی ایمان لائے. نمبر دو، حبشہ سے آنے والے ایک وفد کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بات تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حبشہ سے ایک وفد تو ہجرت سے پہلے آیا تھا، مکی دور کے اندر، اس میں 20 افراد تھے. اور دوسری روایت یہ کہ عین غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر حبشہ والوں کا ایک وفد آیا, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور غزوہ خیبر کے اندر بھی حبشہ کا وفد شامل ہوا تھا, لیکن ان میں سے کوئی شخص شہید نہیں ہوا. ان حضرات کو زخم آئے, زخمی ہوئے, لیکن وہ شہادت کے مرتبے کو نہیں ہوئے. بہرحال ہجرت سے پہلے جو وفد آیا یا ہجرت کے بعد جو حبشہ والوں کا وفد آیا, وہ سب نصارہ لوگ حبشہ کے, اور انہوں نے آ کر کے ایمان قبول کیا. اور ان لوگوں کی صفات کیا, چنانچہ انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ مسلمان بہت غربت میں زندگی گزارتے ہیں. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی, آپ ہم کو اجازت دیجیے, ہمارے پاس مال ہے, ہم اپنے مال کو ان صحابہ کرام کے اوپر خرچ کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. وہ حبشہ سے آنے والے وقت کے لوگ بڑی مقدار کے اندر مال لائے اور صحابہ کرام کے اوپر انہوں نے تقسیم کیا. یہ حبشہ سے آنے والا وقت تقریباً 30 آدمیوں کے اوپر مشتمل تھا. اسی طریقے سے نجران سے نصرانیوں کا ایک وفد آیا جس کے اندر تقریباً 40 افراد تھے اور 8 ملک شام کے افراد تھے, تو مجموعی طور پر 40 ہو گئے, 32 حبشہ والے, 8 ملک شام کے اور 40 جو ہے نجران سے آنے والے. یہ 80 لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس سے حضرات مفسرین نے ایک بات نکالی کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں انصاف پسند لوگوں کی قدر ہے, چاہے وہ حبشہ کے ہو, نجران کے ہو, شام کے ہو, چاہے وہ نصارہ ہو, چاہے یہودی ہو, لیکن جو بھی انصاف پسندی سے کام لے گا اللہ تعالیٰ کی ان کی قدر داری کی جائے گی. اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو فوراً اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سے اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئے, یہ قرآن حق ہے, سچا کلام ہے, ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے اور ہم تو پہلے سے ہی فرما بردار ہے. کیا مطلب؟ پہلے سے موحد ہے, اللہ یہ کہ ہم لوگ جو ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو برحق سمجھ کے اس پر عمل کرتے تھے, اب شریعت محمدیہ کو برحق سمجھ کے اس پر عمل کریں گے. اور عیسائیوں نے کہا کہ پہلے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو برحق سمجھ کے عمل کرتے تھے, اب شرع محمدی کو حق سمجھ کر اس پر عمل کریں گے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مرتبہ اجر دیا جائے گا, دوہرا اجر دیا جائے گا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے. دیکھو ان کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ ہے. اور بات کئی کیا گئی, ایمان صبرو, صبرو کا ایک مطلب مفسر نے یہ لیا کہ ایمان لانے کے بعد شریعت محمدیہ کے اوپر انہوں نے عمل کیا, اور عمل کرنے کے اندر صبر کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے کہ آج تک جس شریعت پر انہوں نے عمل کیا یہ سب کو ترک کرنے کا, حالانکہ جس شریعت پر آج تک عمل کرتے رہے اس کو حق سمجھتے تھے, حق سمجھ کے عمل کرتے تھے, لیکن اب اس کو ایک دم چھوڑ کے نئی شریعت کے اوپر عمل کرنا کتنی بڑی خبر کی بات ہے. تو اس صبر کی بنیاد کے اوپر اللہ کی طرف سے ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا. آج مفسرین نے بما صبروا کا مطلب یہ بیان کیا کہ قرآن کے نزول کے بعد بھی قرآن پر جم کے عمل کر کے انہوں نے دکھلایا, قرآن کے نزول کے بعد بھی قرآن پر جم کے عمل کر کے دکھلایا. جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، عمل تورات پہ کرتے تھے، لیکن قرآن کے بارے میں ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں، اور قرآن نازل ہو گیا تو قرآن کے اوپر ان لوگوں نے دم کر کے عمل کیا. حقیقی قرآن مجید کے اندر اور حدیث پاک میں دوہرا حجر کن کن لوگوں کے لیے آیا؟ ایک تو یہاں بیان کیا گیا کہ اہل کتاب یہود نصارہ جو پہلے اپنی شریعتوں پر عمل کرتے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو دو شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو دوہرا آ گیا. اس موقع کے اوپر بعض عارفین نے بہت گہری اور دقیق بات کی. وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ، پچھلی امت میں سے جو لوگ ایمان لائے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ دوہرا اجر دیں گے. کیوں دوہرا اجر دیں گے؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے ایمان کی دو ہوئے. کیسے دو ایمان ہوئے؟ کہ جس زمانے میں مثلاً وہ شریعت مسلی پر ایمان رکھتے تھے، شریعت مسلی پر ان کا مستقل ایمان تھا، اور اس زمانے میں ضمناً قرآن پر بھی ایمان رکھتے تھے. یہ تورات میں لکھا تھا نا کہ آخری کتاب قرآن نازل ہونے والی ہے. مستقلاً ایمان تھا شریعت مسلیہ پر، ضمناً ایمان تھا قرآن کے اوپر. ایک بات ساتھ میں یوں بھی کہو کہ مستقل ایمان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ضمناً ایمان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ تورات میں حضور کی بشارتیں موجود تھیں. اب یہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تو کیا ہوا کہ اب مستقل ایمان ہو گیا ان کا ذریعہ محمدی کے اوپر، اور ضمناً ایمان ہو گیا شرع مسری کے اوپر. اب جب ایمان لے آئے، مستقل ایمان ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ضمناً ایمان ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اس لیے ان کو دوہرے اجر کا اللہ کی طرف سے وعدہ اور بشارت کا یہی فضیلت پوری امت محمدیہ کو حاصل ہے. یہی فضیلت پوری امت محمدیہ کو حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت محمدیہ مستقل ایمان رکھتی ہے قرآن پر، رکھتی ہے تورات پر. ہم تورات کتاب کو اس کے زمانے میں سچی کہتے ہیں، تورات جس زمانے میں نازل ہوئی سچی کتاب تھی، اپنے لوگوں نے تعریف کر ڈالی. ہم مستقل ایمان رکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ضمناً ایمان ہے ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر بھی. لا نفرقو بین احد من رسلی، ہم سب نبیوں کو سچا مانتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی سچا مانتے ہیں. تو جو مقام اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کو حاصل ہوا، وہ مقام اس امت کے ہر ہر فرد کو حاصل ہے. لہذا اس امت کا ہر ہر فرد یہ بھی مرتین والے اجر کا مصداق بن جائے گا. اس لیے کہ اس امت کا ہر ہر فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل ایمان رکھتا ہے، ضمناً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، مستقل ایمان قرآن پر رکھتا ہے، ضمناً ایمان رکھتا ہے تورات کے اوپر. اسی لیے اس امت کا ہر فرد بھی مرتین کے اجر کا مصداق ہے. یہ بازی مفسرین کی تحقیق ہے. اب اور کن کن لوگوں کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ؟ ایک تو امہات المومنین کے لیے جو اس آیت کے اندر موجود ہے، اور آیت نوتیہا اجرہا مرتین ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وقام الصالحہ نوتیہا اجرہا مرتین. اس تو وہاں، پھر اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کہ ایک تو یہ اہل کتاب، نمبر دو وہ شخص جو کسی کا مملوک اور غلام ہو، وہ اپنے آقا کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرے. جو غلام اپنے دنیاوی مالک آقا کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرے, اس کو بھی بڑے اجر کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. نمبر تین, وہ شخص جس کی ملکیت کے اندر کوئی باندھی ہے وہ باندھی کے ساتھ ملکیت کی وجہ سے بغیر نکاح کے بھی صحبت کر سکتا ہے, لیکن اس نے کیا کیا, اس باندھی کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اس باندھی سے باقاعدہ نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لیا. ایسے شخص کو بھی حدیث میں دورے اجر کا وعدہ کیا گیا. یہ تین قسم کے شخص اور امہات المومنین جن کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ ہے. وَيَطْرَحُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وہ اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں. حسنہ سے مراد ایمان اور توحید اور سیئہ سے مراد شرک. ایمان اور توحید کو اختیار کر کے شرک کو یہ لوگ دفع کر دیتے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ لیا جائے گا کہ سیئہ سے مراد لوگوں کی بد اخلاقی بد زبانی, تو ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے, بد زبانی سے پیش آئے, تو حسنہ وہ اس کے مقابلے میں حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں. کوئی ان کے بد اخلاقی کرے, بد زبانی کرے, تو وہ ان کے ساتھ سے اچھی زبان اچھے اخلاق سے ان لوگ پیش آتے ہیں. نمبر تین بات حضرات نے اس کا مطلب ہی بیان کیا کہ برے کام کے بعد اچھے کام کر لیتے ہیں. برا کام کیا, اس برے کام کے بعد فوراً اچھا کام کر لیتے ہیں تاکہ ان کے اعمال ناموں میں برائی مغلوب ہو جائے اور اچھائی غالب رہ جائے. تو برے اعمال ہو جانے کے بعد وہ لوگ اچھے اعمال بھی کر لیتے ہیں. دیکھو شریعت مطہرہ نے انسان کے جذبات, جذبات کے پیش نظر جزا سیدہ کی اجازت تو دی کہ برائی کے بدلے میں تم اتنی ہی برائی کر سکتے ہو, لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی بلکہ حوصلہ شکنی دی اور ترغیب یہی دی کہ تم برائی کو اچھائی کی طاقت سے ختم کر دو. کوئی تمہارے ساتھ بد سلوکی سے پیش آئے تو تم اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ, یہ اس کی برائی کو بالکل ختم کر دینے کا بدلہ بن جائے گی. اور ویدرعون مداری کا پیرا ہے, وہ استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے, یعنی ایسا دنیا میں مسلسل چلتا ہی رہے گا. اتنے لوگ تم کو تکلیف پہنچاوے اور تم کو مسلسل اتنے اخلاق سے پیش آنا ہے, یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا استمرار کے ساتھ, یہ اس کے اندر بتلانا ہے. اور حضرات فرماتے ہیں کہ بالحسنت السیئہ کے ذریعے سے ان کا حب جا سے پاک ہونا اعلان کیا گیا. ان کے اندر حب جا نہیں ہے, کوئی برائی کرے تو اس کے اخلاق سے پیش آ جاتے ہیں. اس کے دل میں حب جا ہونے وہ کبھی برائی کے مقابلے میں اس نے اخلاق سے پیش نہیں آئے گا. اچھا اس نے مجھے اتنا نقصان پہنچایا, میں اس کو برباد کرتے رہوں گا, وہ کبھی اس نے اخلاق سے پیش نہیں آئے گا. یہ حب جاہ کے نہ ہونے کی علامت. اور جو روزی ہم نے ان کو دی وہ خرچ کرتے, صدقہ کرتے, یہ حب مال کی نفی ہو گئی. ان کے اندر مال کی محبت ہی نہیں, باقی مال کی محبت ہو گئے تو وہ چمڑی جاوے لمڑی نہیں جاوے, خرچ ہی نہیں کرے اللہ کے نام کے اوپر, لیکن کا اس سے دھڑک خرچ کرتے ہیں. اور جن لوگوں کی مزید صفت کیا, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب وہ لغو بات کو سنتے ہیں تو اس کی طرف دھیان نہیں دیتے بلکہ اس سے منہ پھرا لیتے, اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال مبارک، تم کو تمہارے کام مبارک، تم تمہارے راستے، ہم ہمارے راستے. چنانچہ جو اہل کتاب ایمان لائے ان کو مشرکین نے گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور کہنے لگے کہ تم تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھے. تو اہل کتاب نو مسلموں نے جواب میں کہا، ہمیں تمہاری بات کی طرف کوئی دھیان نہیں، ہمارے لیے ہمارے کام، تمہارے لیے تمہارے کام. سلام علیکم، یہ مشارکت والا سلام ہے، یعنی تم تمہارے راستے، ہم ہمارے راستے، ہم تمہارے ساتھ مگز ماری نہیں کریں گے. یہ سلام اصطلاحی مراد نہیں ہے، السلام علیکم والا. سلام علیکم کا مطلب کیا؟ ہم تمہارے کسی بات کا جواب نہیں دیتے. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. تم سب جاہل، کافر، مشرک، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. دوسرا مطلب یہ کہ ہم جاہلوں کو جواب دینا پسند نہیں کرتے. تیسرا مطلب، ہم جاہلوں کا دین پسند نہیں کرتے. تم تمہارے کفر شرک کے مذہب پر رہو، ہم تو ایمان لے آئے، اس پر باقی رہیں گے. اور شاہ عبد القادر صاحب نے موجہ القرآن میں اس آیت کے اوپر ایک نقطہ لکھا ہے. تو دیکھو، جس جاہل کے متعلق ہم کو توقع یہی ہو کہ اس کو کتنا بھی سمجھاؤ لیکن وہ سمجھنے والا نہیں ہے، تو پھر اس سے کنارہ کشی کر لینا ہی بہتر ہے. کیونکہ ایسے کسی سے اپنے اوقات کو ضائع کرنے کا کوئی مطلب نہیں، پھر اپنے اپنے کام کے اندر لگ جائے. لب سب جاہلین، ہم کو جاہلوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی پرواہ نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، ہر ایک کو آپ کے فیض نبوت سے فائدہ ہو اس کی آپ فکر کرتے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کو نبوت کا فیض ملے یہ تو کوئی ضروری چیز نہیں. اسی لیے آگے والی آیت نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے ساتھ امتیازی برتاؤ نہیں کرتے کہ اس کو ہدایت کے راہ بتاوے اس کو نہیں بتاوے، اس کو دین کا راستہ بتاوے اس کو نہیں بتاوے. حضور کا یہ کام نہیں، لیکن ہدایت کا قبول کرنا اور نہ کرنا اس کا ایک تعلق تو فطری استعداد کے ساتھ ہے کہ تمہاری فطری استعداد اور صلاحیت کیسی ہے کہ تم ہدایت کو قبول کرتے ہو کہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اس کا مدار اس کے اوپر. اور دوسرا، قسمت کے اوپر بھی مدار ہوتا ہے کہ تمہاری قسمت میں ہدایت لکھی ہے کہ تمہاری قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی نہیں. لہٰذا کوئی محروم رہتا ہے، کوئی آدمی محروم نہیں رہتا اور یہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. اب اعتقاد کس میں ہوتا ہے؟ طبعی جذبہ یہ ہے کہ سب ہدایت قبول کر لیں، انہی کا طبعی جذبہ. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا تقدیری نظام کہ ہر ایک کو ہدایت نہیں دینی. لام دان جہنم من جنت والناس اجمعین، جنات اور انسان سے جہنم کو بھی بھرنا ہے، خدا کا تقدیری نظام. ایک طرف نبی کا طبعی جذبہ ہر ایک ایمان لے آئے، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کا تقلیمی نظام، اس کے بیچ میں چلنے ہی کو اعتدال کہا جاتا ہے کہ نبی اپنی رفات کے مطابق دعوت کا کام کرتے ہیں. ہدایت دلوں میں اتارنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یقیناً آپ جس کو چاہیں گے اس کو آپ ہدایت کے راہ پر نہیں لا سکتے. جب نبی کو اللہ نے یہ فرمایا تو کوئی ولی کہاں سے ہدایت سے لا سکے؟ اصل دکان لگا کے بیٹھے یہاں ہو یا ہدایت کہل کے بھاؤ پہ بکتی ہے اور کوئی سدھر گیا اگر یہ میری محنت سے سدھر گیا، تو کون ہدایت دینے والا ہے کہ میری محنت سے یہ سدھر گیا؟ نبی کے ہاتھ میں ہدایت اللہ نے نہیں رکھی، تو کوئی ولی ولایت کے مرتبے کے اوپر پہنچ کر کہاں ہدایت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ انک لا تهدی من احببت. ہاں بہت بہت تو یوں کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے اس کو سمجھایا, اللہ تعالیٰ نے میرے سمجھانے کو ذریعہ بنا کر کے اس کو ہدایت کی دولت سے نواز دیا, باقی اپنے بس میں کچھ نہیں تھا. میں اس کو سمجھا بجھا کے مدرسے میں لایا اور یہ سدھر کے مولوی بن کے گیا, میں اس کو جماعت میں لے گیا اور یہ اللہ کے فضل سے سیدھے راستے پر آ گیا. ایسا کہہ سکتے جب نبی کے بس میں ہدایت نہیں تو کسی ولی کے ہاتھ میں تو ہدایت کہاں آئے گی. انک لا تهدی من احببت, آیت کے شان نزول کے سلسلے کے اندر روایت یہ ہے, ہم نے محترم کتاب تعلیم جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حضور کو سنبھالا, دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور کے لیے چچا ابو طالب ہی سب کچھ تھے, لیکن جب چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا حضور کو پتا چلا کہ چچا کی وفات کا وقت قریب ہے تو حضور جلدی سے پہنچے, تو آپ کے دو دوست چچا ابو طالب ابو جہل اور امیہ پہلے سے آ کے وہاں بیٹھ گئے تھے. ان کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ بھتیجے کی بات مان لیں گے, اس لیے پہلے سے وہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمالی بھی چھوڑی. حضور گئے اور کھڑے کھڑے دعوت دی, چچا جان صرف ایک بار کلمہ پڑھ لو تاکہ اللہ کی یہاں میں تمہاری طرف سے حجت تو کر سکوں, کلمہ پڑھو گے تو اللہ کے سامنے سفارش کر سکوں گا, کلمہ نہیں پڑھو گے تو کیسے سفارش کر سکوں گا, ایک بار تو آپ کلمہ پڑھ لو. ابو طالب نے صاحب کہ میرے بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو, لیکن اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو قریش کی عورتیں مجھے تانے مارے گی کہ موت سے ڈر گیا, جہنم کی آگ سے ڈر گیا اور دنیا سے جاتے جاتے بھتیجے کی بات مان کر کے آبا و اجداد سے جو دین چلا آ رہا تھا اس کا ابو طالب نے انکار کر دیا. یہ قریش کی عورتیں مجھے تانے دی, اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل نے اور امیہ نے تانے دی, ابو طالب بھتیجے کی بات مان کر کے صدیوں سے جو ہم آبا و اجداد کے دین پہ چلے آ رہے اس کو تو چھوڑتا ہے, ایسا تانا مارا. تو اس موقع پر چچا ابو طالب کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اختار الخار علی الار, کہ جہنم کو میں پسند کرتا ہوں لیکن دوستوں کے آر دلانے کو میں پسند نہیں کرتا. یہ جو مجھے طنز دیتے ہیں وہ مجھے گوارا نہیں, ان کے تونین ان کی بستی تان یہ مجھے گوارا نہیں. بات یہ ہے کہ اختار الخار علی الار یہ جملہ ابو طالب کی زبان سے نکلا, کچھ اشعار بھی پڑے. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ابو طالب نے انتقال کے وقت پر یہ جملہ کہا کہ علی ملت اشیاخ عبد المطلب وحاشم و ابن مناف, کہ ہمارے خاندان کے جو بڑے تھے میں ان کی ملت کے اوپر دنیا سے جاتا ہوں. اس جملے کی بنیاد کے اوپر بعض لوگوں نے ابو طالب کی عزت پر بھی استدلال کیا ہے, لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس موضوع کے اندر زیادہ جو ہے اور مارنے کی ضرورت نہیں. سب سے کم عذاب جو ہے وہ چچا ابو طالب کا, جن کو جہنم کی آگ پہنائی گئی جس کی وجہ سے اس آگ کا اثر یہ ہے کہ ان کا دماغ ان کا جو بھیجا ہے وہ کھوپڑی کے اندر کھولتا رہتا ہے. کہ اقل عذاب جہنم کے اندر وہ چچا ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کی بنیاد کے اوپر ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمهتدین, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اس کو ہدایت دیتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتے ہیں کون ہدایت کی راہ کے اوپر ہے کون ہدایت یافتہ ہے. وقالوا ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجمع اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون, ان کو ایمان نہیں لانے کے لیے تو اچھی بانی کیا کرتے تھے. اب یہاں بعض مفسرین نے اشکال اور جواب بھی نقل کیا, اشکال یہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے رہیے. اور یہاں پر یہ فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, بظاہر دونوں کے درمیان میں تعارض معلوم ہوتا ہے. تو اس کا بہترین اور آسان جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو نفی کی گئی وہ نفی اس بات کی تک ہے کہ آپ کسی کو ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں لا سکتے, آپ ہدایت کسی کے دل میں اتار نہیں سکتے, آپ ہدایت کو پیدا نہیں کر سکتے. تاکہ ہدایت کا راستہ بتلانا یہ تو آپ کے اختیار میں ہے. تو گویا نہیں کہہ سکیں گے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ میں یہ راستہ طریق ہے, ہدایت کا راستہ آپ لوگوں کو دکھلا سکتے ہیں. اور یہاں نفی جو کی گئی وہ اِلَى الْمَطْلُوبِ کی, کہ آپ مقصد ہدایت کے اوپر کسی کو ڈال نہیں سکتے. جس طرح تہذیب میں آپ نے پڑھا تھا وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعَ الْهُدَى, پہلے ہی خطے کے اوپر یہ بات ہے سر تہذیب کے اندر. یہ آیت نازل ہوئی حارث ابن عثمان ابن نوفل ابن مناف کے بارے کے اندر. ایک مرتبہ آ کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ آپ بالکل حق پر ہے, لیکن اگر ہم جو ایمان لے آئیں گے نا تو ایمان لانے کا ہم کو نقصان نہیں ہوگا. اس وقت ہم کعبہ کے متولی کہے جاتے ہیں, مکہ میں اطمینان اور چین سے رہتے ہیں, اور یہ بوتوں کی کعبہ کی زندگی جتنے ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں کرواتے ہیں. اگر جو ہم ایمان لے آئے گے تو سب عرب کے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے, اور مکہ کے دوسرے قبائل کے لوگ بھی ہم پر حملہ کر دیں گے اور ہم کو مار مار کے یہاں کعبہ کے پاس سے نکال دیں گے, ہمارے سب لوگ غارت گیری کریں گے. بس اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں اور آپ کے اوپر ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے جواب کے اندر بھائی تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان کو کہو وقالو, اور یہ مشرکین یوں کہنے لگے کہ اگر جو ہم ہدایت اور ایمان کی اتباع کرنے لگے آپ کے ساتھ تو ہم یہاں سے اچک لیے جائیں گے, یعنی لوگ ہم کو مار مار کے بھگائیں گے, ہم پر ظلم کریں گے. اس کو جواب میں کہو کیا ہم نے تم کو حرم کے اندر جمایا نہیں, حرم کے اندر رہنے کی جگہ نہیں دی, حرم کے اندر جہاں امن اور سکون ہے, جہاں قتل و غارت گیری حملہ قتال کچھ نہیں ہو سکتا, ایسی جگہ کے اوپر ہم نے تم کو جگہ نہیں دی. یعنی پہلے حرم کی برکت سے آج تک تم چین سکون سے رہے, کسی نے تم کو چھیڑا نہیں, کسی نے تم کو مارا نہیں, کسی نے تم کو ستایا نہیں, کتنے چین سکون سے مزے سے صدیوں سے حرم کی برکت سے رہتے ہو. اب ایمان چاہو گے کہ دوسری برکت شامل ہو جائے گی, وہ ہے توحید کی برکت. آج تک حرم کی برکت کے چین سے رہتے تھے, اب ڈبل برکت ہو جائے گی. کون سی؟ توحید کی, کہ تم توحید کی برکت سے اب تو مکمل امن اور چین سے رہو گے, کوئی تمہاری طرف نظر بھی نہیں اٹھا سکے گا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء, جس حرم کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچ کر کے لائے جاتے ہیں. دیکھو یہاں ثمرات کے اندر درختوں کے پھل نہیں مراد لینے کے, ورنہ وہ تو کچھ تکلیف جیسا لگتا ہے. پھل تو آتے ہی آتے ہیں دنیا بھر کے. حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ ثمرات اس سے مراد ہو پیداوار, ہر چیز کی پیداوار مکہ کی طرف کھینچی کھینچی آتی ہے, جس کو کہتے ہیں پروڈکشن, کمپنیوں کے پروڈکشن, مصنوعات, ہر چیز کی پیداوار وہ مکہ کی طرف کھینچی کھینچی چلی آتی ہے. ثمرات کلی سے, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجبا الیہ ثمرات کلی سے مراد اور معاملات بھی شامل ہے, کہ وہ بھی وہاں کھینچ کر کے بلائے جاتے ہیں. اور جو لوگ حج میں جائیں, عمرے کے اندر جائیں, بلائے جائیں, وہ لوگ سیدھا اور سخت مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہاں پر بلاتے ہیں. آیت دشمنی کا تذکرہ ہے. کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئے ایسا آیت میں بیان نہیں کیا گیا. تو کوئی آتی ہوں کہے کہ میں مکہ گیا تو بہت تکلیف ہوئی, سور والے نے بہت تکلیف دی, روم والوں نے بہت تکلیف دی, اور وہاں مجھے چلنے میں بہت تکلیف ہوئی, لوگ آ کر کے جو ہے نا کیسٹ چالو کرتے, وہاں حج میں بھی یہی دھندا نہیں, یہاں آ کر کے بھی یہی دھندا کہ سور والے نے ایسا ایسا کہا تھا نا وہاں تو ہم کو روم ڈال پلائی اور بوتی بیچ دیتا تھا نا شوربا کھلاتا تھا اور چار کو سلانے کا وعدہ کیا اور ان میں چھ ہم کو گھسائے تھے. وہاں سب ایسی سب چلتی ہے لوگوں کی. تو ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت سے امن آیت میں مراد نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تکلیف تو آئے گی آئے گی. جب راستہ ہے عشق و محبت کا تو اس میں کچھ مشقت تو اٹھانی پڑے گی. امن ہے قتل و غارت گیری سے, اس سے امن کا وعدہ ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, کا یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَرْيَةً بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی اور وہاں کی معیشت حیران تباہ برباد ہو گئی. معیشت دیکھو, کسی چیز کو ناپسند سمجھے حالانکہ وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو کوئی ناپسند کرے. کوئی چیز کو آدمی ناپسند کرے حالانکہ وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ ناپسند کی جائے. ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر, بس بریانی نہیں کھاتا میں یا بیٹھا رہے گڑی کھل رہا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے نکرے باز کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ کراہت کے قابل نہیں ہے, پھر لوگ زبردستی اس کو ناپسند کرے. اس کے لیے عربی کے اندر بصیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بصیرت معیشتہا, کہ وہاں کی معیشت یعنی گزران ان اہل بستی کا تباہ برباد اور ختم ہو گیا. فتل کا مساکنہم, یہ سب ان کے اندر مکانات تھے. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا, ان کی ہلاکت کے بعد کوئی اس کے اندر آباد نہیں ہو سکا, کوئی رہ نہیں سکا. الا قلیلا مگر چند افراد, کبھی کوئی گزرتے ہوئے یکا دکا آدمی وہاں رہتا ہے. بڑے قافلے جاتے ہیں لیکن مستقل نہیں رہتے, تھوڑی دیر رہے آرام کیا پھر آگے گزر گئے. تو قلیلہ میں دونوں چیز موجود ہے کہ بڑا مجمع وہاں جا کے پھیرے لیکن تھوڑی دیر رہے گئے مستقل نہ رہے, یا یکا دکا آدمی کبھی وہاں آباد ہوا زیادہ کوئی آباد نہیں ہوا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, اور ہم ہی بعد میں اس کے مالک ہونے والے اور ہم ہی اس کو اپنے قبضے میں لینے والے. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اور ہم کسی بستی والوں کو ان کی نافرمانی اور کفر اور شرک کی وجہ سے ہلاک برباد تباہ نہیں کر دیتے جب تک کہ اس بستیوں کے اندر تو اصل مقام ہوتا ہے. یہاں کا مطلب مرکزی شہر, بڑا شہر جہاں ہم اپنے رسول کو بھیج دیں جو ان کے سامنے جا کر کے ہماری آیتوں کو تلاوت کرے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر ہر چھوٹے گاؤں کے اندر الگ الگ رسول آئے, ایسا نہیں ہوتا. کہاں میں الگ, تارکاشا میں الگ, تاریا میں الگ, ہر جگہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی ایک ایک نبی آئے. ایسا ہوتی آئے پھر کیا ہو. امیہاں مرکزی شہر, بڑا شہر, تو بھائی نوساری میں نبی آ جا رہے ہیں تمام اطراف کے دیہات اور گاؤں والوں کے لیے کافی ہو جائے. تو جو ام القرا ہوتے ہیں شہروں میں جو بڑے بڑی آبادی مرکزی مقام, وہاں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نبی کو بھیج دیتے ہیں اور وہ سب اطراف والوں کے لیے حجت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ نبی جا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی بات سنا دیتے ہیں. اور مفسرین نے اس کے اوپر ایک بات لکھی کہ کیوں اہل شہری کی طرف اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجے گاؤں میں بھی بھیجے, تو کہا اہل شہر دیہات والوں کے مقابلے میں صلاحت عقل والے سمجھدار فہیم ہوتے ہیں کسی نے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کر دے گا. والے فوہر ہوتے فوہر. حدیث میں من تکن البادیا جفا, جو دیہات میں رہتا ہے نا وہ اکثر دیہات کا ہوتا ہے اس وجہ سے. اور بعض حضرات نے ان کی یہاں سے مراد مکہ مکرمہ کو لیا ہے. تمام کی تمام دنیاؤں کے اندر ام القرا وہ ہے مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ ہو گیا. اور ہر بچیوں کو ہلاک نہیں کرتے, اسی وقت ہلاک کریں گے جب وہاں کے لوگ رسولوں کو جھٹلا کر کے کرتے ہیں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتہا, اور اس کو جو بھی دیا گیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور دنیا کی زندگی کو رونق ہے, جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو, زندگی کے اندر زینت اختیار کرتے ہو, پھر ختم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب جمع کرو گے وہ بہتر ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. افلا یعقلون افلا تعقلون, کیا تم اتنی بات بھی سمجھتے نہیں کہ فانی ہونے والی نعمت کے مقابلے میں باقی رہنے والا اجر اور ثواب زیادہ اچھا ہوا کرتا ہے. اس پر مفسرین نے ایک نقطہ نکل لیا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا اور وہی ہمارے حنفیہ کے یہاں بھی, کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت پر وصیت کرے اپنے مال کے بارے میں, جائیداد کے بارے میں, کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال ایسے شخص کو دیا جائے جو سب سے زیادہ عقل مند ہو, تو اس کے مرنے کے بعد اس کا مال کس کو دینے کا؟ تو کیا ایسے آدمی کو دینے کا قاضی کی ذمہ داری ہے کہ ایسے آدمی کو دے دے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول رہتا ہو؟ اسی لیے کہ عقل کا تقاضا یہی ہے. اور سب سے بڑا دنیا میں عقل مند وہی آدمی ہے جو باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کا حاضر اور خراب کرے, اور فانی یعنی دنیا کے مال کے چکر کے اندر نہ پڑے. تو جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت عبادت میں لگا رہتا ہے اس کو حوالے کر دینے کا, یہی سب سے بڑی عقل مندی کی بات. افلا یعقلون فَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. سفر کا چاند ہو گیا, سامنے ربیع الاول ہے, اب تک پہنچنا ہے, کم سے کم آدھا تو ہونا ہی چاہیے, اس سے اوپر تھوڑا ہونا چاہیے. فَمَنْ وَعَدْنَاہُ وَعْدًا حَسَنًا, دشمن کے بعد بھی اپنے کو ہی پورا کرنے کا ہے, اسی لیے ابھی پڑھو نا اس کا منہ کر کے. افمن وعدناہ وعدن حسنا فہو لاقی کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم ہو یوم القیامۃ من المحضرین. یہ دو آدمی کی تقابلا مثال دی جا رہی ہے. ایک وہ آدمی ہے جس کو ہماری طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا, یہ مومن ہے. کمن فہو لاقی, وہ اس وعدے کو پہنچنے ہی والا ہے, یعنی اللہ کے وعدے کے مطابق اس کو جنت ملنے ہی والی ہے, جنت اس کے لیے یقینی ہے. کمن یہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے, متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا, جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر فائدہ اٹھانے کا موقع دیا, یعنی کافر, اور وہ دنیا کی نعمت اس کے ہاتھ سے زائل ہو کے تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئی, ختم ہو کے چلی گئی. وہ آدمی اس درمیان میں تقابل کیا جا رہا ہے. ثم هو يوم القيامة من المحضرين, پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے جہنم میں لایا جائے گا, پکڑ کے جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ نمبر ایک, یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. وعدناہ وعدن حسنا سے حضور مراد, اور متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا سے ابو جہل مراد. نمبر دو, بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت حمزہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی, کہ وادن حسنا سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور مطار کا متانا سے مراد ابو جہل. نمبر تین حضرت علی اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. پہلے سے مراد حضرت علی اور دوسرے سے مراد ابو جہل. نمبر چار بات کہتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اور ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی. سے مراد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اور کمل مستانہ ہوں مطال حیات دنیا کے ولید ابن مغیرہ مراد. عام ہے مومن اور کافر دونوں آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. اور اچھے وعدے سے ظاہر باتوں کی جنت مراد. جس طریقے سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ اچھی ہو تو وعدہ بھی اچھا کہلاتا ہے, اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ بری ہو تو وعدہ بھی برا کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے. جیسے تم کو وعدہ کیا جائے کہ بھائی آپ لوگوں کو انعام سے نوازا جائے گا تو انعام تو اچھی چیز ہے ہی ہے لیکن اس کا وعدہ بھی اچھی چیز ہے. اور یوں کہا جائے کہ سب کو اس طرح پھروایا جائے گا تو وہ آپ کے لیے بری چیز اور اس کا وعدہ بھی بری چیز. تو افم وعدنا وعدن حسنا فہو الاقی کم متانا ہوں متا الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکاریں گے کس کو؟ کافروں کو. اور اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں, بلاؤ ان کو جن کو تم دنیا میں میرے شریک سمجھا کرتے تھے, بلاؤ ان کو. عام کافروں کو اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے قیامت کے دن کہ جن کو تم دنیا میں میرے شریک سمجھا کرتے تھے بلاؤ, کہاں ہے وہ شریک؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوال تو عام مشرکین سے ہے لیکن جو ان کے رؤساء لوگ ہر قسم کے لوگ وہ جھٹ کر کے جلدی جلدی جو ہے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ناٹ کپٹ فصل تو ہم سے ہو رہی ہے سب سے, لیکن ہم بھی مخاطب ہیں, جلدی جلدی جو ہے وہ لوگ جواب دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. قال الذين حق عليهم القول, تو جواب میں کہیں گے وہ لوگ جن کے لیے جہنم میں جانے کی بات ثابت ہو چکی تھی, طے ہو چکی تھی جن کے لیے جہنم میں داخل ہونے کی بات. قول سے مراد لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, جن کے لیے جہنم کا فیصلہ طے ہو چکا تھا وہ لوگ جلدی جلدی جو ہے جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ ربنا هؤلاء الذين اغوينا, اے ہمارے رب یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. سردار لوگ اپنے عوام کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا, اغویناہم, ہم نے ان عوام کو گمراہ کیا تھا, کما گوینا, جیسے ہم بھی گمراہ تھے, جیسے ہم خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے اس طرح یہ عوام بھی اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے تھے. کسی نے کسی کے اوپر کوئی زبردستی کی نہیں تھی, ہم نے تو ان کو صرف راستہ بتایا تھا, باقی گمراہ تو یہ خود ہوئے تھے, کسی نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی تھی. تبرأنا الیک, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں, ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے کوئی ان کو زبردستی ہماری عبادت کی دعوت نہیں دی تھی. ماں کانو ایانا یعبدون, وہ ہماری عبادت کیا نہیں کرتے تھے, دنیا میں وہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. گویا کہ وہ صاحب برات کا اعلان کر دیں گے. دیکھو انسان اگر اپنی عقل سے رسالت اور نبوت اور توحید کو نہ سمجھ سکے تو کم سے کم کسی کو سمجھانے سے تو سمجھ جاوے کہ بھائی تیری عقل نہیں تھی تو اٹھا تھا, تو نہیں سمجھتا تھا تو کوئی سمجھاتا تھا وہ تو سمجھ لینا چاہیے تجھے. لیکن یہ تو دونوں سے محروم. خود کی عقل چلا کر کے بھی انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی, اور نبی سمجھاتے تھے وہ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. دونوں میں لوگ نکلے کمزور. وکیل درست ہو, اب ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے شریکوں کو بلا. کون شریک؟ وہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے ان کو بلا. فدعوہم, وہ بلائیں گے ادھر آؤ بھوت, فلم یستجیبوا لہم, وہ جواب نہیں دیں گے. ورأوا العذاب, اور وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. لو انہم کانوا یہتدون, تو اس وقت کہیں گے آج دنیا میں ہم ہدایت پر ہوتے تو آج ہم کو عذاب نہ پہنچتا. انہم کانوا یہتدون, اگر ہم دنیا میں ہدایت پر ہوتے تو آخرت میں ہم کو عذاب نہ پہنچتا. دوسرا مطلب کیا؟ دنیا میں ہدایت پر ہونا آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتا, لیکن دنیا میں ہدایت پر ہوئے ہی نہیں, اسی لیے آخرت کے اندر نجات کا کوئی ذریعہ نہیں. بعض مفسرین نے شرکا اکم سے مراد لیا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کے نام پر یہ لوگ شرک کرتے تھے. اللہ کے نیک بندے جن کے نام پر یہ لوگ شرک کرتے تھے, کہ فلانی درگاہ پہ جا کے سجدہ مار دیا, سجدہ عبادت سجدہ کر ڈالا کسی درگاہ کے اوپر جا کر, یا ایک نسبت کر دی کہ فلاں نے ہم کو یہ چیز سکھلائی فلاں اللہ کے نیک بندے نے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجھے نصارہ کہیں گے کہ انہوں نے ہی ہم کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے مجھے خدا بناؤ, اچھی عزت کریں گے. حالانکہ وہ غلط عزت ہوگی, لیکن اس نیک بندے کی طرف یہ لوگ شرک کی نسبت کریں گے, اس کو بھی یہ لوگ پکاریں گے. لیکن وہ نیک بندے ان کو جواب نہیں دیں گے. کیوں جواب نہیں دیں گے؟ وہ راضی کہ لوگ ان کے درگاہوں میں لا کے سجدہ کریں. عیسیٰ علیہ السلام راضی نہیں تھے کہ لوگ ان کو جو ہے خدا مانے. ماں کا فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب انہم کانوا یہتدون یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین, جس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیں گے کہیں گے کہ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا. ماذا اجبتم المرسلین, یعنی ہمارے رسول تم کو دعوت دیتے تھے تو تم نے رسول کی دعوت کے اندر کیا جواب دیا تھا؟ بولو. فعمیت علیہم الانباء یوم یذین فہم لا یتساءلون, دن ان کی بات بالکل بند ہو جائے گی, ان کی سب دلیلیں گم ہو جائے گی اور وہ ہکے بکے رہ جائیں گے. فعمیت علیہم الانباء, یعنی خبریں سب ان کے سامنے سے جاتی رہے گی, یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکتے, کوئی بات نہیں بول سکتے. کہ بڑے بڑے نبیوں کو اللہ کے سامنے جواب دینا اس دن بھاری ہوگا, نبیوں کی زبانیں لڑکھڑائے گی جواب دینے میں, تو ان کافروں کا کیا, وہ کیا جواب دے سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں. کامیت علیہ لمبا, ان کی سب دلیلیں گم ہو کر بھی ہکے بکے رہ جائیں گے. اللہ نے پوچھا نا کہ تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا, کیا جواب دیں گے؟ چپ خاموش. فہم لا یتساءلون, اور وہ آپس میں ایسی دہشت گھبراہٹ ہوگی, ایک دوسرے کو سوال بھی نہیں کر سکیں گے, ایک دوسرے کو کوئی چیز پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ بھائی کیا اس کا جواب دیا جائے, بالکل خاموش. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا, وہ جس نے شرک سے توبہ کر لی دنیا میں, ایمان لے آیا اور نیک کام کیے, فرائض ادا کیے, فعسی یکون من المفلحین, امید یہ ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا. اب یہ جو جملہ ہے فعسی یکون من المفلحین, اس کے لیے مفسرین کی دو رائے. ہر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ شاہانہ انداز کا وعدہ ہے. شاہانہ انداز کے وعدے کا کیا مطلب؟ کہ ایسے ایمان لانے والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو بھی کامیاب کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں, کسی کا دباؤ نہیں, ہم مجبور نہیں کہ ایسے کو بھی ہم کامیاب کر ہی دے رہے. ہم اپنے کرم سے ایمان اور اعمال والوں کو کامیاب کر دیں گے تو یہ ہمارا کرم ہوگا. اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے اگر ایمان اور اعمال والوں کو ہم کامیاب کر دے تو یہ ہمارے فضل و کرم کا معاملہ ہوگا, ہم پر کسی کا جبر اور دباؤ نہیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصلا یہ کریموں کا وعدہ ہے, جو وعدہ توقع یقین کے درجے کے اندر ہوا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر کا لفظ استعمال کرے اور کریم لوگ کسی کو کسی چیز کی امید دلاوے وہ یقینی درجے کی ہوا کرتی ہے. ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرۃ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ ایک مرتبہ کہنے لگا نبوت تو بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا ہوتا تو من القریتین عظیم, مکہ اور طائف وہ کتنی بڑی بڑی بستی ہے اور اس میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ابو جہل, ابو لہب, امیہ, اور وہاں دیکھنے جاؤ تو عروہ ابن مسعود اور کیسے بڑے بڑے لوگ طائف میں اور مکہ میں بیٹھے ہوئے. نبوت تو بہت بڑی چیز, اللہ تعالیٰ کو نبوت سے دینا ہو نا کوئی بڑے آدمی کو دے گا. نعوذ باللہ, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. ایک قدیم آدمی, غریب آدمی جس کا کوئی نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نبوت دی ہوگی؟ اس کے جواب میں باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اللہ تعالیٰ جو چاہتے وہ پیدا کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں اللہ پسند کرتے ہیں. تم کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کو کہنے والے کہ ان کو اللہ نبوت کے لیے پسند کرتے تو بہت اچھا ہوتا. ما کان لہم الخیارہ, ان مشرکین کے لیے کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند ہے ان چیزوں سے جس کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. حضرات مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس کو چاہتے ہیں اس کو پیدا کرتے ہیں اور اپنی اطاعت کے لیے جس کو چاہتے ہیں اس کو پسند فرماتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ہم کو اپنی اطاعت اور ایمان کے لیے قبول فرمایا تو اس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے. نمبر دو, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, اور وَيَخْتَار, حضور کی مدد کے لیے انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ایک روایت یہ بھی آئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے صحابہ کو تمام عالموں کے اندر میرے لیے پسند کر دیا. تمام نبیوں کو جو ان کی امت دی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے اندر شہیدہ افراد وہ میرے صحابہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے میری صحبت کے لیے پسند کر لیا. اس سے صحابہ کرام کا مقام معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے مقدس اگر کوئی جماعت ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے. سب سے مقدس نبی اور رسولوں کے بعد, اور اس کے اندر بھی چار صحابہ کو خصوصی مقام, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام زمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے منتخب زمانے میرے زمانے کو بنایا. اسی لیے تو حدیث میں آیا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بنایا. دیکھو یہاں چند اہم چیزیں ہیں. نمبر ایک, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے احکام چاہتے ہیں ایسے بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ منصب کے اوپر جس کو چاہتے فائز کرتے، اللہ جس کو چاہتے اس کو ہدایت دیتے، کسی جنس اور کسی نوع کی مخلوق کو دوسرے کے مقابلے میں امتیازی مقام عطا فرماتے، کسی کو اکرام اور اعزاز کا اعلیٰ مقام عطا فرماتے، یہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فضیلت کے دو مدار ہیں، دو طرح کی فضیلت ہوتی ہے، ایک غیر اختیاری، اور غیر اختیاری فضیلت کون سی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو فضیلت کے لیے منتخب کر دے وہ غیر اختیاری فضیلت، اور ایک اختیاری فضیلت جو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، وہ ہے اختیاری فضیلت۔ بندے کو اللہ تعالیٰ جیسا اختیار مطلق حاصل نہیں ہے، البتہ آیت کریمہ کے اندر مطلقاً اختیار کی نفی نہیں، مستقلاً اختیار کی نفی آیت کے اندر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو مستقل اختیارات ہیں، بندوں کے پاس مستقل اختیارات نہیں ہیں، لیکن بندہ اپنے اختیار کو غیر مستقل سمجھے اور اس کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارے تو بندہ کامیاب ہے۔ صاحب تفسیر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر بندوں کے بالکلیہ اختیار کی نفی مراد ہے، کیونکہ جس طرح بندے اللہ کی مخلوق، اس طریقے سے اختیار بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اور جن اسباب سے اختیار کا تعلق ہے وہ بھی مخلوق، لہذا سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز ان کے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، ایمان چھپا ہے، کفر چھپا ہے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو چیز وہ لوگ ظاہر کرتے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، لہذا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے کہ کفر والوں کو جہنم، ایمان والوں کو جنت۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی اللہ کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ چنانچہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کر کے کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اللہ تعالیٰ نے ہم سے تمام غموں کو دور کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام بالآخر خیر محض ہوا کرتا ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکم اللہ تعالیٰ ہی کا نافذ ہوتا ہے ہر چیز کے اندر، لہذا اہل اطاعت کے لیے مغفرت اور بروں کے لیے سزا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ والوں سے کہو کہ تم مجھے بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ کے لیے کر دے رہے، قیامت تک کبھی دن کی روشنی نہ آوے، تو ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا جو روشنی کو تمہارے سامنے لے آوے، ہے کوئی معبود؟ فلا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ دیکھو اس میں خاص طور پر یہ بات بتائی گئی کہ روشنی کا تعلق سورج اور چاند سے ہے، جن کی دنیا میں بہت سارے لوگ پرستش کرتے ہیں، یہ دونوں مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی قبل قدرت کے اندر ہیں، وہ عبادت کے لائق اور قابل نہیں۔ دوسرا غور کرنے کا مقام کیا ہے، یہاں رات کا تذکرہ ہوا اور بات آئی افلا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ تاریخ رات کو اندھیری رات جس میں کوئی چیز نظر نہ آ سکے, لیکن ایسی اندھیری رات میں بھی انسان سن تو سکتا ہے کسی کی بات, اسی لیے اس کے مطابقت سے کہا گیا فلا تسمعون. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان مکہ والوں سے کہو کہ تم بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دین کو ہمیشہ کے لیے کر دے رہے قیامت تک, کون ہے اللہ کے سوا معبود جو تمہارے سامنے رات لے آ رہے جس میں تم سکون اور راحت حاصل کرو, کیا تم لوگ اتنی بات بھی دیکھتے نہیں؟ یہاں فلا یبصرون کہا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ دن کے وقت کے اندر بہرے پن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو سن نہیں سکو, لیکن دن کے اجالے کے اندر دیکھ تو سکتے ہو. اس مناسبت سے افلا یبصرون یہ سمجھ میں آتا ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بھی بنائی, تمہارے لیے دن بھی بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کے اندر تم حلال روزی کی تلاش کے اندر نکلو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی روزی حاصل کرنے کی, حلال روزی حاصل کرنے کی بار بار ترتیب دی جا رہی ہے. اسی لیے آتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی محنت کر کے کما کھانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب, اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوا کرتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن ان کو پکار کر کے کہا جائے گا. فَيَقُولُ, اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پکار کر کے کہیں گے, اَنَّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, میرے وہ شریک بتلاؤ جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ میرے شریک ہے. دیکھو پیچھے بھی نہیں ایسی آیت گزری, یہاں دو بارہ ایسی آیت لائی گئی. مفسرین فرماتے یہ اس بات کو بتلانے کے لیے مقرر لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ غصہ دلانے والی کوئی چیز ہے تو وہ شرک ہے, اس کو بتلانے کے لیے مقرر یہ مضمون لایا گیا. آج کہتے ہیں کہ وہاں جو اس مضمون کو لایا گیا وہ ان کے فساد کو بتلانے کے لیے, اور یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ یہ لوگ بے سند شرک کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور بے سند شرک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اس طرح دونوں جگہ کے اوپر جو ہے آیت کریمہ کو تکرار کے ساتھ خاص فائدے سے لایا گیا. وَنَزَعْنَا مِنْكُمْ أُمَّةً شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ہم قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک حالات کو بتلانے والے کو نکالیں گے, اور یہ حالات کے بتلانے والے کون ہوں گے؟ نبی ہوں گے. اور دوسری بات کو پتا چلتا ہے کہ نبی کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے گواہ ہوں گے جو ان کے اعمال اور ان کے اقوال کے اوپر اللہ کے سامنے شہادت پیش کریں گے. ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, ہم ان کو کہیں گے کہ تم شرک کے اوپر دلیل لاؤ. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, وہ لوگ جان لیں گے کہ معبود حق اللہ تعالیٰ ہی ہے, اس کے ساتھ شرک صحیح نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ وہ لوگ شرک باندھا کرتے تھے, وہ سارے معبود ان سے قیامت کے دن غائب ہو جائیں گے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. دیکھو میدان قیامت کے اندر احوال مختلف ہوں گے, کسی موقع پر نبی کی شہادت چلے گی, کسی موقع پر فرشتے شہادت دیں گے, کسی موقع پر اعضا کی شہادت ہوگی, اسی موقع پر زمین شہادت دے گی، اسی موقع پر اعمال نامے شہادت دے گی، مختلف احوال کے اندر مختلف شہادتیں آئے گی. اور کافروں کے کفر کے اوپر تو ان کے اعضاء کی شہادت بھی کافی ہوگی، لیکن مزید اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے گواہوں کا بھی ہوگا، تاکہ ان لوگوں کو کوئی حجت ہی باقی نہیں رہے اپنے معاملے کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ متعدد شہداء کے ذریعے سے ان لوگوں کے کفر کو مؤقت کر دیں گے. اور دنیا میں جو یہ لوگ باتیں بولا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شریکوں کی، تو اس معاملے کے اندر ان کو کہا جا رہا ہے آسو رہا نہ کرو، تو تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کی بات کرتے ہو اس کے اوپر کوئی دلیل لاؤ، عالم ان الحق، اور اس وقت ان کو یقین کے ساتھ پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے،